الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. سورة المدثر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی جو پہلی سات آیات ہیں یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اور یہ ایک چونکہ صحابی کی رائے ہے لہذا اس کو ذکر کرنا مناسب ہے، لیکن یہ کہ یہ کنسنسس جس پر ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہلی نہیں ہے بلکہ پہلی وحی جو آپ پر آئی وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہے. مغالطہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ علق کے نزول کے بعد جو اس کی آیات ہے شروع کی پانچ، اور اغلباً سورہ نون کی پہلی سات آیات، پھر سورہ مزمل کی دس آیات، ان کے نزول کے بعد پھر کچھ وقفہ رہا ہے. اس وقفے کے دوران جو ہے حضور پر خاصی طبیعت کے اندر بے چینی کی کیفیت آنی رہی. آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ قرآن نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت تھی، اپنی حکمت کے تحت اس نے اس کا نظام بنایا تھا. اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حضور کی تعلیم پر معمول کر دیا تھا، یعنی تعلیم جو ہے حضور کی دنیوی طریقے سے نہیں ہوئی، کہ کسی کے سامنے زانو قلم طے کیا ہو، الف باتا سیکھا ہو اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھی ہو، نہیں. اس اعتبار سے آپ امی محض تھے، دی ان لیٹرڈ ون. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاہل تھے، نہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ شوق جو قرآن مجید کا آپ کو تھا اس کی وجہ سے آپ کو جلدی، اور جب یہ وقفہ ہوتا تھا تو بہت شام ہوتا تھا، اور تعلیم اس دوران میں ہو رہی ہے حضرت اسرافیل کے ذریعے. پھر وہ واقعہ کیسا ہے جو پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اسی شش و پن میں، جبکہ مجھ پر صدمے کی کیفیت تھی، میں پھر غار حرا سے نیچے اتر رہا تھا کہ آواز آئی یا محمد. میں نے ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں پیچھے سامنے کوئی نظر نہیں آیا، تو کچھ خوف کا تاری ہوا طبیعت پر، بس رائے کب بشن. تھوڑی دیر چند قدم آگے گیا پھر یا محمد، پھر وہی کیفیت تھی میرے ساتھ، اب زیادہ تشویش لاحق ہو گئی، کوئی نظر نہیں آ رہا، پکار رہا ہے کوئی. تیسری مرتبہ یا محمد کا تو اچانک آپ سے نکاح اٹھی، تو حضرت جبرائیل وہی فرشتہ کہ جو غار حرا میں آیا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر اس طریقے سے ہے کہ پورا افق اس سے بھر گیا ہے، اصل ملک کی صورت میں دیکھا. غار حرا میں کس کیفیت میں آیا تھا یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کہ وہ مشابہت تو ایسی تھی کہ حضور نے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا، لیکن یہ کہ شکل یہ بالکل مختلف، یہ اصل ملک کی شکل تھی. جس کو دیکھا ہے آپ نے ان آنکھوں سے, تو اس پر آپ پر دہشت طاری ہوئی ہے اور آپ گھر آئے ہیں اور آپ پر کب کب اسی طاری سے جیسے پہلی وحی کے وقت ہوئی تھی کیسے وہ اس کے بعد بھی ہوئی. پھر یہ سورہ مدثر کی یہ سات آیات آپ پر نازل ہوئی. تو اس حوالے سے یہ پہلی وحی ہے, لیکن پہلی وحی ہے پہلی فطرت کے بعد, پہلا وقفہ جو ہوا وحی کے اندر اس کے بعد پہلی وحی ہے. اور اس سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آغاز ہوتا ہے حضور کی رسالت کا, جبکہ سورہ علق سے آغاز ہوا ہے حضور کی نبوت کا. آغاز نہیں کہنا چاہیے, ظہور ہوا ہے. نبی کو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے, لیکن ظہور کا وقت ہوتا ہے جبکہ پھر وحی کا آغاز ہو. تو ظہور نبوت جو ہے وہ ہے سورہ علق کی آیات سے, اور یہ ہے در حقیقت کہ جو جس سے کہ آپ کی رسالت کا آغاز ہوا. اس کا جوڑا تھا سورہ مزمل, وہ ہم نے رات پڑھ لیا. کم سے کم یہ چیز دیکھ لیجیے کہ ان دونوں کا بھی آغاز بالکل یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں یا کسی اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے. تم وہاں بھی قوم یہاں بھی قوم, اب کھڑے ہو جاؤ. وہاں قیام اللیل یہاں قیام النہار, پہلی دیش کو وہ رات کا قیام تھا, یہ دن کا قیام ہے. اس رات کے قیام سے آپ کے اندر روحانی ترقی کو بڑھانا مقصود تھا, تاکہ جو بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر یہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے آنے والا ہے, اگر کہ آپ معراج انسانیت تو پہلے سے فائز تھے, وہی نقل آ رہا خلق عظیم, یہ تو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے, لیکن یہ کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عام انسانی اخلاق سے بھی بلند تر روحانی طاقت کی ضرورت ہے, اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن مجید کو آپ خود کوٹ کوٹ کر اپنے اندر اس کو داخل کیجیے, جان کیجیے. رقص دل قرآن تنسیلا ہے مرد داؤں, حالانکہ کتنا قرآن اس پر نازل ہوا تھا, مطلب ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ, جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے ٹھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں. تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں, قرآن کو ہیمر اٹ ڈاؤن انٹو یور ہارٹ, آپ کے دل میں آپ کے پورے وجود میں یہ خراب کرنا ہے, جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا کیوں بجاں در رفت جاں دیگر شبت, جب جان کے اندر یہ قرآن سرایا کرتا. اب یہ جو سورہ مدثر ہے اس میں البتہ اس کی پہلی تین آیات بڑی اہم ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. ایک ایک آیت کو سمجھیے, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجیے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر میں ہے, جب آپ پر غور و فکر کا سوچ بچار کا غلبہ ہو گیا. آپ ایک بڑے عملی انسان تھے, میں آپ کو بتا چکا ہوں, بچپن اسرت میں گزرا ہے, پھر لڑکپن اور پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنس, وہ بھی سخت مشقت میں گزری ہے. پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھیے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے, سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں, سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا. پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رجحان پیدا کر دیا, شادی ہو گئی, تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے آپ اب اطمینان مقصود پیدا ہو گئی. پھر آپ نے کاروبار کیا, کھل کر کاروبار کیا, لیکن اچانک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ جب خلوت گزینی محبوب ہو گئے, حب با الیہ خلا, ملنا جلنا اب طبیعت مائل گئی ہے. پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کسی طور سے ایکسٹروورٹ انداز بھی تھا, لیکن اب اس کا وہ بیلنسنگ پارٹ آ رہا ہے انٹروورٹ کا. اب غور و فکر ضروری, میرے نزدیک ایک ہی فرد نوع بشر ہے جو کلیتن بیلنس ہے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے درمیان, اور وہ محمد رسول اللہ ہے. ایک ہی, بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ وچار کا, تو جو آپ بار ہرا میں جا کر بیٹھتے تھے کیا کرتے تھے؟ الفاظ حدیث میں آئے ہیں حضرت عائشہ سے جو ملکول ہے, کان یا ترہن نہ سوچی, وہاں اس کی عبادت کرتے تھے. اب عبادت کیا کرتے تھے؟ تو صارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کان ترہن سے ہی تعبد ہی سی بار ہرا, التفکر والاعتبار, غور و فکر سوچ وچار, یہ کیا ہے, معاشیت کی حالت کیا ہے, اخلاقی زوال کی انتہا ہے, اس پر غور و فکر. تو اسی عرصے میں پھر وحی آئی, اس پر ایک اور اس غور و فکر پر ایک تشویش, ایک بوجھ ایک ذمہ داری کا احساس, یہ دو چیزیں جب مل گئی تو اب آپ کی طبیعت میں جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا جذبہ ہو جائے, متفکر ہو جائے, اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ جائے کہیں اور اسی طریقے سے, تو یہ جو سوچ وچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی, ایھا المزمل قوم, اب کھڑے ہو جائے, یہ سوچ وچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے, اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے, ایھا المدثر قوم, وہ قیام اللیل یہ قیام النہار, قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے, قم فانذر, خبر سے, اس پر ہم بہت غور کر چکے کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم صلاح یہ ہے انذار, سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا, قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں, تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں یہاں پیدا ہوئے چرا چرا ختم ہو گئے نفسیں منسیہ ہو گئے, تم حیوان نہیں ہو کچھ اور ہو, تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے, عظیم ترین امانت کائنات کی جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے, وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی اور اس امانت کی جواب دہی ہے, ذمہ داری ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, تمہیں سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا, واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستیقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او نار, یہ ہے انذار, نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار, انذار آخرت, لیکن اس کا ہدف کیا ہے, اس کا ہدف جو ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے, اس کا ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلم کا نظام قائم کرنا نہیں ہے, ہدف کیا ہے, ربک فکبر, اپنے رب کو بڑا کرو, کیا مطلب ہے, رب کو بڑا ہے کیا بڑا کریں گے, اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی, اس کے خلاف بغاوت ہے, ظاہر الفساد فی البر والبحر, اس کی بڑائی منواؤ اس کی بڑائی ناقص کرو, اسی کے لیے یہی لفظ ہے وہ نیوکلیس ہے جس سے کہ پھر یہ بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں, اقامت الدین, دین کو قائم کرو, لیکن گھیرا ہوا دین کلی اس کا اس دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر نظام زندگی پر نافذ کیا جائے, غالب کیا جائے, مختلف اصطلاحات ہیں, لیکن تقریباً کلمۃ اللہ العلیٰ تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے, بھائی یقول الدین کلہ للہ, دین کل کا کل اللہ کے لیے, یہ سب کیا ہے, تکبیر رب و ربک فکبر, یہ تین آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور, تدبر تفکر پھر فکر مندی, یہ بھی بتا دیا تھا برقعہ بن نوفل نے, اب دیکھیے انہیں صحابی بھی سمجھا جاتا, کیوں کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا, اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے, تصویر کی ہے انہوں نے نبوت کی تصویر کی ہے, ان کا یہ وہی ناموس ہے جب حضرت خدیجہ لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ امزاد میرے چچا کے بیٹے, ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے, کیا تجربہ یہ پیش آیا ہے, کیا تم نے دیکھا, آپ نے بیان کیا, ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا, اور کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال رہی ہے, اس لیے پریشان ہوئے, وہ حیران ہوئے, اب اب اسے جلد ہوں کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں, تو کوئی وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں, ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے, کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے, کہا کہ نہیں, یہ پیغام جس کے ذمے بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا, اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے, تو اب یہ تشویش ہے نا, یہ دور ہے در حقیقت, یا ایھا المزمل قوم, یا ایھا المدثر قوم, اب یہ جوڑے ہونے کا کانسیپٹ بھی سامنے ہو گیا, وہ قوم اللیل ہے اور یہ قوم النہار ہے, یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے, کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا, تو چونکہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا, ان کا شمار جو ہے صحابہ میں نہیں ہوتا, اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں, وہ سیاب کا فاخر, اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجیے, اب ان کی بہت صوفیانہ طرز سے بھی تعبیر کی گئی ہے، خیاب سے مطلب جو ہے وہ کپڑے نہیں ہے صرف بلکہ دل بھی ہے. وردہ فاجر، ہر قسم کی گندگی سے، گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو، باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو، اس شرک کو اندر سے کاٹ لیے اور کوئی نجاست ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجیے. بلا قرن تسپت سے، اور دیکھیے ایسا الگ کیجیے کہ کسی پریشان بھرے پہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کو ملے. آدمی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس، یہ نہیں کبھی دے گا. آپ اس کو زیادہ چاہنے کی توقع بنا دیجیے. یہ تو عام ترجمہ کیا گیا ہے لیکن مجھے پسند ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. ولا تمنن، منن کے معنی توڑنے کے بھی ہوتے ہیں، کاٹ دینا. ولا تمنن، دیکھو اپنی جد و جہد کو، اپنی جو بھی آپ کے ذمے فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس ذمن میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا. جو بھی حالات ہیں جاری رکھنا، تک سے بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ. کثرت کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے بول بالا ہوگا. والے رب کا فخر دے، اور اپنے رب کے لیے صبر کی. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، صبر کے ساتھ نام آ جائے تو انتظار کی، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے، جو بھی حکم آئے اس پر عمل کی. یہ سات آیات ہیں. تو یوں سمجھیے کہ اس سورت کا ایک خاص جو ہے مناسبت قائم ہوتی ہے سورہ علق سے. اس سورت کے بھی تین حصے ہیں، کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس سورت کے بھی تین حصے ہیں. پہلے حصے میں تو حضور سے یہ خطاب آ گیا، مکمل ہو گیا سات آیات میں. اب اس کے بعد تین آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا. فیضان و قرف الناقور، جب سور میں پھونکا جائے گا. فذلک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا. یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں. یوم یجعل الولدان شیبا، السماء منفطر به، پھٹ پڑنے کو ہے آسمان اس کے ساتھ. اور وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے. اور تیسرا حصہ وہی ضرب، جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھ چکے، سورہ نور میں بھی دیکھ چکے. وہ ضرمی ومن خلق تو وحیدا، چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلوتا، اکیلا. اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی. بڑی جائیدادیں تھیں اس کی دونوں شہروں میں، قبضہ کرنے عظیم جو ایک مکہ اور ایک طائف، تین سٹیز تھی. اور اس کی جائیداد، اس کے باغات کیسے بہت، اللہ نے اولاد بہت دی تھی. خود ہی اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا، وحیدا بنایا میں نے، اس کا اکیلا تھا وہ. بجال کو لہو مالم ممدودا، اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا، جو پھیلا ہوا مال ہے، شہروں کے اندر جائیداد ہے بکری ہوئی. وہ مدینہ شہودا، اور بیٹے میں نے دیے اسے جو اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں. یہ بھی کسی شخص کی تمنگری اور مرفہ الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ، معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے، ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستی ہیں. سمجھے آپ، وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی پتلی حالت ہے. شہودا، بیٹے سامنے موجود. وہ محت کو لہو تبدیل، میں نے اس کے لیے خوب بستر بچھا دیا تھا، خوب تبدیل کی تھی. سما یکما و نزیر، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اور بھی دوں اسے کل، بس اب نہیں. انہ کان لے آیا کہ نہ عزیدا، یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا. وہ ایسا ذہین بھی بہت ساری شخص، اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو وہ محمد کہہ رہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ساری میری جائیدادیں، میرے رشتے، میری دوستیاں، میری گھبراہٹ، اس سب کا رسم کیسے دے دوں. تو یہی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لیے آپ پر زور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو، کچھ نہ کچھ اپنی بات منوا لو، کچھ لوگوں کی مانو. یہ جو رسک پڑ رہی ہے، یہ ہاؤس ڈیوائڈیڈ ایڈمنسٹریشن کین ناٹ اسٹینڈ، قریش جو ہے آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی. بہت مدبر انسان تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ اس کی ساری ذہانت اور ثقافت جو ہے جس کو آپ ورلڈلی وائز کہتے ہیں، وہ بہت گہری ساری سے بات اس دنیا کے حوالے سے. اور وہی سب تھا. تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں، کہ کیا کہیں ہم، ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے. جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے. اس سے بہتر یہ کہ ہم ایک کریں، ایک بات کریں. تو اب یہ کہ کیا کہیں، اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے، اور وہاں انہیں پھر اندیشہ ہوا یہ تو کچھ اثر ہو گیا, معلوم ہوتا بدل گیا. یہ واپس آیا ہے, پوچھا کہ کیا خیال ہے, کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر ہے؟ نہیں, میں شاعروں سے مجھ سے خوب واقف ہوں, جو محمد سلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں شاعر نہیں, کچھ اور چیز. اچھا ہم کاہن کہہ دیں انہیں؟ نہیں نہیں, میری کاہنوں سے تعلقات ہیں, دوستیاں ہیں, میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے, کاہن کے قول کیسا ہوتا ہے. وہ زوم آنے یہ بات کرتے ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے, یہ کرتا ہے دو ٹوک بات, تو پھر کیا کہیں؟ جب ان کو یہ سمجھ میں آیا تو یہ تو گیا, اس پر تو جادو چل گیا محمد کا. جب اس نے جب ٹریور دیکھے تو کہا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اب یہ جو گفتگو میں جو رد و قضا ہوئی ہوگی, ضمیر نے ملامت کی, کچھ اپنے ضمیر کو دبایا, کچھ اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات, اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں, فصاحت و بلاغت کی انتہا. سعود ہے کہوں سعودہ, میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا, وہ عذاب جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یسلو کو عذاباً سعدہ, وہ عذاب کے جو جس کی سختی اور شدت بڑھتی چلی جائے. انہ فکر وقدر, اس نے غور کیا, اس اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر, تو ہلاک ہو جائے کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا, ثم قتل کیف قدر پھر ہلاک ہو جائے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا, ثم نظر پھر اس نے ذرا دیکھا جیسے کہ چہرہ غور و فکر لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے, ثم عبس وبصر پھر ذرا وہ اپنا منہ بھی سورا اور باتے کے اوپر بھی کچھ وہ بل لے آیا, ثم ادبر واستکبر اور پھر ذرا اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیچھے کو مڑا, فقال ان هذا الا سحر یوسف, اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے یہ جادو ہے جو چلا رہا ہے محمد کا کلام جو ہے جادو ہے, جادو اثر تو ہے, ان هذا الا قول البشر لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام, یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں, سوچ لیے ہے سفر, اب اس پر جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے, ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں, وما ادراك ما سقر اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے, لا تبقی ولا تذر نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی, موت بھی نہیں آئے گی, لواحۃ للبشر انسان کی کھال کو جھس ڈالے گی, علیہا تسعۃ عشر اور اس پر 19 داروغا سرغم 19, یہاں تک تو یہ یوں سمجھیے کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے, وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں وہی انداز وہ سلوک, آگے بڑی طویل آیت آ گئی ہے, بالکل سورہ مزمل کی طرح ہے, وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ پورا رکوع مشتمل ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے, تو یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے, لوگوں نے کہا بھائی 19 کیا تو تماشا بتا دیا لوگوں نے, اچھا بھائی 19 یہ فرشتے سے لمبا تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے, کسی نے کہا 10 کو تو میں نمٹ لوں گا باقی کا تم بندوبست کر لینا, 19 ہی ہے نا, تو ایسی کون سی بڑی تعداد ہے, تو یہ جو استحزاء کا موضوع بنایا اس پر آیت اتری, وما جالنا اصحاب النار الا ملائکہ, اور یہ جہنم کے جو داروغا ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے, وہ انسان نہیں ہے کہ تم یہ ایک ایک آدمی 10-10 کو چبا لے گا, وما جالنا عدتہ اتنا فتنۃ للذین کفروا, یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جانچ ہو جائے فرق ہو جائے, لیکن فیصل الذین اوت الکتاب, تاکہ اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے, تو یہ روایت ترمذی ہے, ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ در حقیقت 19 شہادت اور رات میں موجود تھا, لہذا اہل کتاب کے لیے تو گویا کہ ان کے لیے ایک وہ یقین کرنے کی بنیاد بن گئی, لیکن فیصل الذین اوت الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا, اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہوگا, وہ جو بھی اللہ کی طرف سے وہی پڑھ کر سنائیں گے محمد رسول اللہ ان کا ایمان کامل ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا, ولا یزداد الذین اوت الکتاب و المؤمنون, اور تاکہ نہ شک میں پڑے نہ تو وہ اہل کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی اور نہ مسلمان, ولی یقول الذین فی قلوبہم مرض, تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے جو حق کو ماننا نہیں چاہتے, والکافرون اور کافر جو طے کر چکے ہیں کہ ہمیں کسی صورت ماننا ہی نہیں, ماں گا اراد اللہ بحاذا مسئلہ, یہ کیا اللہ نے 19 کا آزاد کر کے کیا کیا برا دیکھے, کذالک یضل اللہ من یشاء, اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, وما یعلم جنود ربک الا هو, تیرے رب کے جو لشکر ہے انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس کے, وما ہی الا ذکر للبشر, اور یہ جو آیات قرآنیہ ہیں یہ مؤنث آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے. یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانوں کے لیے دہانی ہے, نصیحت ہے, تذکیر ہے, تذکرہ ہے. اب یہ 31 آیت تھی جو اتنی لمبی تھی, وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ سے شروع ہو کر یہ صاف بتا رہا ہے کہ اس کا اسلوب مختلف ہے, یہ یا مدنی دور کی ہے یا یہ کہ بہرحال یعنی یوں سمجھیے کہ ہجرت سے متصل قبل کی, جیسے وہ آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہاں سے پھر وہی آہنگ شروع ہو رہا ہے جو پہلے تھا, کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لإحدى الکبر, کیوں نہیں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑے پیٹ پھیرے جانے لگے, بس صبح اذا اسفر اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے, روشن کر دیتی ہے. اس میں اشارہ ہو رہا ہے در حقیقت کہ فطرت وحی کی رات چلی آ رہی تھی, 600 برس سے نزول وحی کا سلسلہ منقطع تھا, وہ جس کا انہوں نے جنات کی تذکرہ کیا تھا جن بعد ہے کتاب موسیٰ, اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے, بس کس درجے میں ہدایت آسمانی اور ہدایت خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی. لیکن اب محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت کا خورشید طلوع ہو گیا ہے, اب دن روشن ہو گیا ہے, کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر, ان تین کو قسموں کو ذرا یاد رکھیے گا, یہ آگے چل کر بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا کہ رات کی تاریکی تھی اب رات جا رہی ہے اور اس میں صرف چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی, سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ جو بھی تھی باقی تھی, کچھ بگڑ گئی کچھ تھی, کچھ پالیوٹڈ ہو گئی کچھ صحیح تھی, اب سورج طلوع ہو گیا وصبح اذا اسفر انھا لإحدى الکبر, اور اب یہ بہت بڑی باتوں میں تھی, ایک بات سے نبوت محمد کو معمولی بات نہیں, رسالت محمد انھا لإحدى الکبر نذیرا للبشر, خبردار کرنے کے لیے انسانوں کے لیے, لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر, جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے, ابو بکر آگے بڑھے ابو لہب پیچھے رہ گیا, ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا, حمزہ اور عمر جب تھوڑی دیر کے بعد آ گئے درجات ہے, لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر, جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے آگے بڑھے, صدیقیت کا مقام حاصل کر لے, جو سب چاہے ذرا اور تھوڑی دیر انتظار کر کے آئے گا, والذین تبعوہم بإحسان کے درجے میں آئے گا, سابق الاولون کے درجے میں نکل جائے گا, اور پھر کیا اس کے بعد ایسے بھی ہوں گے جن کو بالکل ہمت ہی نہیں ہوگی, وہ واقعی مستقل طور پر کفر میں رہیں گے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رهینہ, ہر جان جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے عوض رہن ہے, اسے وہ چیز اب وصول کرنی ہوگی, الا اصحاب الیمین, سوائے ان کے جو داہنی والے ہوں گے جنہیں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں, فی جنات یتساءلون, وہ جنتوں میں ہوں گے, ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے یعنی مجرمین گناہ گاروں کے بارے میں, ماس والا کا تم کی سفر, تم لوگوں کو کس چیز میں جہنم میں ڈالا, تم لوگ کیوں اس جہنم کے اندر پڑے, قالوا لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے, ولم نکن نطعم المسکین, اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے, ورنہ وکنا نخوض و بعض الخائضین, اور ہم تو ایسے ہی بس مذاق ہی میں لگے رہے, باتوں کی بال کی کھال اتارتے رہے, ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں, وکنا نکذب بیوم الدین, اور سب سے بڑھ کر یہ لاکھ مرتبہ بھی دیا, ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے, حتی کان یقین, یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا, فما تنفعهم شفاعت الشافعین, تو اب ان کے لیے ہر جو دفعہ بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت, فما لهم من تذکرت موردین, تو کیا ہو گیا ان کو یہ تذکرہ, یہ ذکر, یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسے اعراض کیوں کر رہے ہیں, کال نہ ہوں ہمروں مستنفرا, ہمروں مستنفرا ایسے ہے کہ جیسے یہ گدھے ہیں جو بلند گئے ہیں, فرق من قسورا, شیر کو دیکھا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر, تو افریقہ کا نقشہ دکھایا جاتا ہے, ذرا شیر کی آہٹ دیتے اور پھر جبرے جس طرح بھاگتے ہیں نمن 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 کرتے ہوئے, ان کا پورا غول جو ہوتا ہے وہ ہے اصل میں, کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کنہوں ہمروں کو جب بھی گدھے ہیں, کنہوں ہمروں مستنفرا فرت من قسورا, اسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتے, بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا, اب یہ ان کا استہزائی انداز تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم نے تو ہر ایک کو تمہیں دے دیے جاتے ہیں ہمارے اعمال نامے، یا یہ کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو ہمیں تمہیں کتاب دے دی گئی، کھلے ہوئے صحیفوں میں ہم نے صحت کے پاس کتاب آ جاتی. کل بلا یا خاخود آخرا، ہر چیز نہیں یہ جو باتیں بنا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ان کے دل میں. جب آخرت کا خوف نہ رہے تو جو باتیں چاہو بناؤ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے حیا بات ہر کے خواہش ہو، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو. کل انہ تذکرہ، ہر چیز یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، پون سا کرا جو چاہے اس سے نصیحت حفظ کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نہیں اس سے نصیحت اخذ کر سکیں گے کوئی بھی مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہوا اہل التقویٰ واہل المغفرہ، وہ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور وہی مغفرت کا مزاج بھی ہے، جس کو چاہے وہ مغفرت کر سکتا ہے. اہل التقویٰ واہل المغفرہ، یہ ہے سورہ مدثر. اب آگے چلیے، جوڑا آ رہا ہے سورت القیامہ اور پھر اس کا جوڑا ہے سورت الدہر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.